الحسين مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين بارث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات الله على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں، ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی، التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، ان مجالس میں جتنے بھی مومنین نے دامے درہم سخن قدم حصہ لیا، سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے باواز بلند صلوات نائب فرمائیں. پیران محترم، سلسلہ گفتگو کی پانچویں اور اختتامی نشست ہے، اور گفتگو کا جو محور ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلسل گفتگو میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں رسول کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی ہیں، عرفان رسالت نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے افراد کہ جنہیں خود نہیں معلوم تھا رسول کس مرتبے پر ہیں، انہوں نے یہ چاہا کہ رسول کا تعارف پیش کریں، اور انہوں نے وہ تعارف پیش کیا کہ جو یا تو ان کی کم سمجھ کے مطابق تھا، اور یا پھر وہ کسی خاص جہت سے رسول کو دیکھتے تھے اور ان کے پاس کوئی خاص مشکل تھی جس کی وجہ سے انہوں نے رسول کا وہ تعارف کروایا جو تعارف نہ اہل بیت نے کرایا نہ قرآن مجید نے کروایا. کل گفتگو دوسرے محور کے گرد گھوم رہی تھی. میں نے عرض کیا تھا، پہلا محور رسول کی عصمت ہے، دوسرا محور رسول کا علم ہے، اور تیسرا محور رسول کا اخلاق ہے. اگر ان تین چیزوں کو پہلے سے ثابت کر دیا جائے تو اس کے بعد جو بھی تاریخی واقعہ یا روایت یا حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچے، ہم نے اس سب کو اٹھا کر ان تین چیزوں پہ پیش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ ان سے میل کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی، اور جو میل کھاتا جائے اسے قبول کرتے جائیے، اور جو اس کے خلاف جاتا رہے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ ذات رسول کا عرفان فراہم نہیں کر سکتا. اب جیسا کہ کل علم رسول سے متعلق بات ہو رہی تھی، مسلمانوں کے ہاں بہرحال اب یہ مسئلہ کم از کم اتنا لمبا کھینچنا نہیں چاہیے تھا جتنا کھینچ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا رسول کے پاس کوئی ایسا خاص علم تھا یا نہیں تھا کہ جسے ہم اپنی زبان میں غیب کا علم کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر آیات متعدد ہیں، ماشاءاللہ مجلس میں علماء تشریف فرما ہے یہاں سے وہاں تک، اور آپ سارے بھی ماشاءاللہ علماء میں شمار ہوتے ہیں، اہل بیت کے در سے وابستہ بالآخر سارے ہی عالم ہیں. اب توجہ چاہوں گا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رسول کے پاس علم تھا یا نہیں تھا، یا غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، کل میں اس کے اوپر تقریباً بات مکمل کر چکا ہوں، لیکن توجہ چاہوں گا، ایک جملہ کہوں آگے بڑھوں. حضور یہ بتائیے کہ رسول آئے کس لیے تھے؟ رسول آئے کس لیے تھے؟ رسول نے ہمیں آ کر وہ باتیں نہیں بتانی تھی جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. رسول آئے اس لیے تھے کہ ہمیں وہ بتائیں جو ہم نہیں جانتے، اور جب وہ آ کر بتائیں گے جو ہم نہیں جانتے تو اس کا مطلب رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اور جو ہم نہیں جانتے تو ہمارے لیے وہ غیب ہے، رسول کے لیے وہ غیب نہیں ہے. رسول کو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ مبشر ہیں، نذیر ہیں، تو کس چیز کی بشارت دیتے ہیں بھائی؟ کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ وہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی نہیں دے رہے ہیں رسول آپ کو بشارت، وہ جو نہیں دیکھ پا رہے رسول ان کی بشارت دے رہے ہیں. رسول کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ جہنم سے ڈرا رہے ہیں، عذاب پروردگار سے ڈرا رہے ہیں. آپ نے کہاں دیکھا؟ بے رسول، یہ واقعہ آپ نے شاید ہزارہ مرتبہ سنا ہو، لیکن میں اس موقع پر اس سے بہتر اور بطور شاہد پیش نہیں کر سکتا. رسول مدینے کے بازار میں پہنچے اور دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا ہوا اونٹ یا گھوڑا بیچ رہا ہے. آگے بڑھ کے کہا کہ کیا تم اسے بیچنا چاہو گے؟ کہا کھڑا ہی اس لیے ہوں. تو کہا کیا مول لگاؤ گے؟ کہا دو درہم کا دے دوں گا. رسول نے کہا ہم لینے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فی الحال ہمارے پاس نقد رقم موجود نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلو، گھر جا کر ہم تمہیں نقد رقم. اس نے کہا ٹھیک ہے چلیے. رستے میں کوئی صاحب آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیچو گے؟ کہا بیچ دیا. کہا کتنے کا؟ دو درہم. کہا میں چار دوں گا. وہ مکر گیا. اس نے کہا نہیں آپ جائیے، میں نہیں بیچتا. رسول نے کہا نہیں بھائی، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے، جب تک میں پیچھے نہ ہٹوں تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس نے کہا کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی معاملہ، کوئی معاہدہ ہوا، کوئی گواہ ہے؟ اب رسول کھڑے ہیں اور مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جب مجمع بہت ہو گیا تو ایک شخص آگے بڑھا جس کو خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں. آگے آ کے کہیں گے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کہا اس سے معاملہ ہوا تھا، اب گواہ مانگتا ہے. آگے بڑھ کر کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے معاملہ کیا ہے. تو کہنے والوں نے کہا تم تو موجود نہ تھے، تو پھر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا اس رسول کے کہنے پر نہ میں نے خدا دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ پل صراط دیکھا، نہ عذاب دیکھا، نہ ثواب دیکھا. اس نے کہا میں نے مان لیا، اب اگر اس کے کہنے پر یہ گواہی نہ دوں تو پچھلی ساری گواہیاں کھٹائی میں پڑ جائیں گی. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب مولویوں کا تو کام ہی ہے دو چار اس طرح کے جملے کہہ کے مجمع کو جوش دلائیں اور ذرا بات اوپر آئے اور پھر ختم. یہ مولوی کا دلایا ہوا جوش نہیں ہے, یہ رسول کا دلایا ہوا جوش ہے. کیا کہا؟ رسول نے یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے تم نے ہم سے محبت کا اظہار کیا کافی ہے, لیکن بہرحال تم گواہی نہیں دے سکتے, تم نے دیکھا نہیں تھا. رسول نے یہ نہیں کہا, کہا ادھر آؤ اے لوگوں سنو, آج کے بعد سے جب بھی خزیمہ کہیں آ کر گواہی دے تو اس کی ایک گواہی دو کے برابر ہے. ذو الشہادتین ہو گئے. توجہ فرمایا. لیکن آپ نے کبھی ان کا تذکرہ نہیں سنا ہوگا. سنا ہے؟ بہت کمی سے کہیں کہیں خال خال کہیں تذکرہ ہو جائے. اب آپ مجھ سے پوچھیں وجہ, کوئی وجہ ہوگی تو کیوں نہیں سنا تذکرہ؟ اس لیے نہیں سنا کہ یہ علی کی رکاب میں شہید ہونے والوں میں سے ایک تھے, اور جیسی کوئی پوچھے گا کہاں شہید ہوئے وہ میدان کا تذکرہ ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی, اور جیسے ہی میدان کا تذکرہ ہوگا مشکل ہوگی. تو مسلمانوں کو تو نہیں معلوم کیوں یہ عادت ہو گئی ہے کہ دو کشتیوں میں سوار رہنا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات واضح ہے؟ تو رسول کا کام کیا ہے حضور؟ رسول کا کام یہ ہے کہ اس چیز کی خبر دیں کہ جو ہمیں نہیں ہے, اور جب وہ آ کر ہمیں خبر دیں گے اس کا مطلب جانتے ہیں. دیکھیے شیطان کے بارے میں مسلمانوں کا جانتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ کیا نہیں, عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ شیطان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. شیطان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر اچھائی کو جانتا ہے اور ہر برائی کو جانتا ہے. بھائی آپ کیا کہتے ہیں, وہ اچھائیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے, برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے, ایسے ہی ہے. تو بھائی جب تک جانتا نہیں ہوگا کیسے روکے گا؟ ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ کسی چیز کو جانیں گے تو اس سے روکیں گے, کسی چیز کو جانیں گے تو اس کی طرف لے کے جائیں گے. یعنی ہر اچھائی اور برائی کو جانتا ہے. تو جتنا آپ عالم شیطان کو مانتے ہیں اتنا تو کم از کم اس بشیر النذیر کو بھی مانیے جو داعین الی اللہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مشکل جانتے ہیں کہاں سے ہوئی ہے؟ مشکل یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے رسول کی ذات کو جاننے کی کوشش ہی اس وقت کی ہے جب وہ 40 سال کے ہوئے. آپ 40 سال کی عمر میں رسول کو جاننے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا جو آج نکل رہا ہے. آپ رسول کو اس مقام سے جانیے جس مقام پر خود خدا نے رسول کو بٹھایا ہے, اس منزلت سے شروع کیجئے تو آپ کو پھر رسول اس مقام پر دکھائی دیں گے جو کانا کعبہ قوسین او ادنا سے بھی بالاتر ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد. بس علم رسول پہ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. جب بھی آپ کو کہیں کسی بھی روایت میں رسول کی ذات سے متعلق نعوذ باللہ العیاذ باللہ یہ تشبیہ یا نسبت دکھائی دے کہ رسول نے کسی شے سے لا علمی کا اظہار کیا, یہ کسی چیز کے بارے میں غلط حکم دیا, سمجھ جائیے گا یہ شخص نہ امت کا بھلا چاہتا ہے نہ رسول کا صحیح تعارف کرانا چاہتا ہے. رسول کا تعارف یہ ہوگا جس رسول کے لعاب دہن کو چوس چوس کر علم کے سمندر بہانے والا علی یہ کہے کہ جو چاہے مرضی پوچھ لو اور دنیا آج تک کچھ بھی کہے یہ نہ کہہ سکی کہ علی کے سامنے کبھی کوئی سوال آیا تھا اور علی نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. تو جس شاگرد کا یہ عالم ہے اس کے استاد کا کیا عالم ہوگا؟ دیکھیے آپ میں سے ہو سکتا ہے کئی ایسے افراد ہوں جو استاد رہے ہوں یا اب بھی کہیں پڑھاتے ہوں. استاد ہمیشہ اگر اچھا استاد ہے ٹھیک ہے نا جی, جو استاد ہونے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے. آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے جی دنیا استادوں کی قدر نہیں کرتی, احترام نہیں کرتی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ والے استاد اب رہے نہیں ہیں نا. اب تو استاد کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو جتنے اچھے انداز سے آپ کے باپ کی جیب سے فیس نکلوا لے وہ اچھا استاد ہے. پرانے زمانے کے استادوں کے اگر قصے آج تک مشہور ہیں اور ان کے شاگردان ان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کو پڑھاؤں گا تو یہ واپسی میں مجھے کیا دے گا. انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اس کو پڑھانا ہے, ملے یا نہ ملے مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے. دوسرا اپنا فرض ادا کرنا ہے, چاہے کرے نہیں چاہتا نہ کرے. اور ہماری اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہ, توجہ چاہوں گا, یہ صرف استادوں کی حد تک کی بات نہیں ہے, پورے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے. بھائی دوسرے بھائی کے لیے کیا کیا کر, انہوں نے کون سا میرے لیے کچھ کیا تھا جو میں ان کے لیے کچھ کروں؟ بیٹا باپ کے لیے کہہ دے گا انہوں نے میرے لیے کیا کیا تھا جو میں ان کے لیے کچھ کروں؟ ابھی اس سے بحث نہیں کہ کسی نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. او بھائی اگر نہیں بھی کیا تھا تو خدا نے آپ سے ان کے کیے کا سوال نہیں کرنا, خدا نے آپ سے آپ کی ذمہ داری کا سوال کرنا ہے. وہ اپنا کرے کرے نہ کرے نہ کرے, آپ تو اپنا وظیفہ انجام دیجئے, آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے, آپ اپنا فرض انجام دیجئے. ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے آج کل, حق سب کو نظر آتا ہے فرض کسی کو نظر نہیں آتا. صلوات پڑھ لیں محمد والا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا اگر استاد ہے کوئی اور اسے دکھ جائے کہ یہ جو سامنے شاگرد ہے اس میں واقعاً قابلیت ہے تو استاد کبھی بھی بخل نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں منتقل کر دوں اگر سامنے والا قابل ہو. استاد کبھی بھی اسے سکھانے میں کوئی بخل نہیں کرتا. رسول کا استاد کون ہے؟ کیا ہے, کون ہے رسول کا استاد؟ پروردگار ہے رسول کا استاد. پروردگار نے اپنی محبت پر رسول کی تادیب اور ادب کیا ہے. ایسے مقام پر جب یہ بات ثابت ہو کہ پروردگار وہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے اور محمد شاگرد وہ ہے کہ جس کے پاس ہر شے کی قابلیت ہے, تو وہاں بخل نہیں ہے, وہاں عطا ہی عطا ہے, اور یہاں سب کچھ لینے کے لیے اخذ کرنے کی قابلیت ہی قابلیت ہے. اور ایسے مرحلے پر آپ یہ کیا فیصلہ کریں گے کہ یہ ہے یہ نہیں ہے, یہ ہے یہ نہیں ہے؟ وہ دست عطا کھلا ہے. واحد ایک انسان ہے حضور مخلوقات میں جسے خدا نے یہ کہا کہ تو جس قدر بلند ہونا چاہے ہو سکتا ہے. واحد ایک انسان ہے, کوئی حد نہیں رکھی, جس قدر بلند ہونا ہے ہو جا. اب ان انسانوں میں کوئی ایک تو ہو کم از کم کہ جو اس قلعے توحید سے اتنا نزدیک ہو کہ اس نے خدا کو عقل سے نہیں، اس نے خدا کو دلیل سے نہیں، اس نے خدا کو شہود سے مانا ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے، کوئی تو ہو جو اس مقام پر ہو۔ بس تو جہاں بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ رسول کی ذات سے نعوذ باللہ کسی بھی قسم کی جہالت کی نسبت دی جا رہی ہے، سمجھ جائیے گا کہ اس نے شان رسالت بیان نہیں کی ہے بلکہ اس نے رسول کی تنقیص کی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیں، پریشان تو نہیں ہے نا حضرات، اس سے آگے بڑھیے۔ اور یہ بھی بتا دوں قرآن مجید میں اگر کہیں پر، یہ بات یہاں کر دوں کہ یہ نو بعد میں کوئی آ جائے سوال لے کر، ادھر ہی ہو جائیے ابھی، قرآن مجید میں اگر رسول کی طرف یہ نسبت دی گئی ہے تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں بتایا، اس طرح کی آیات متعدد ہیں آپ دیکھیں گے، تو ہم نے بھی تو یہی کہا ہے کہ رسول نہیں جانتے تھے، توجہ فرمائیں، رسول نہیں جانتے تھے، خدا نے انہیں تعلیم دی ہے، رسول نہیں جانتے، بذات رسول نہیں جانتے، خدا نے رسول کو تعلیم دی ہے۔ اور جب اس مرتبے پہ آ جائیں تو اس کا صرف اسی طور فیصلہ ہو سکتا ہے کہ خدا جو جانتا ہے وہ خود سے جانتا ہے، رسول جو جانتے ہیں وہ تعلیم پروردگار سے جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد، عجیب مسلمان ہے واقعی، پتہ نہیں کس طرح سے رسول کے باب میں اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں۔ جس کے اخلاق یہ تھے کہ قرآن نے یہ تعارف کرایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، مسلمان آ کر کیا کہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ لوگوں کو ناسزا کہتے تھے، وہ لوگوں پہ سب و شتم کرتے تھے، وہ کسی ایسے پر کہ جو لائق لعنت نہ ہو اس پہ لعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ یہ کیا تعارف کرا رہے ہیں آپ رسول کا، اپنے لیے کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، اپنے لیے، اگر کوئی دنیا جہان کا، توجہ فرمائیں گے حضرات، دنیا جہان کا بد اخلاق انسان ہو نا اور اس کے اندر پائی جانے والی خرابی کو بھی کوئی چار بندوں میں بیٹھ کر کہے کہ تم میں یہ خرابی ہے تو وہ آپ کے سر ہو جائے گا، آپ کے گلے پڑ جائے گا، تم نے مجمع میں یہ بات کیسے کی، اور آپ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کی اخلاق کی بلندی کی گواہی پروردگار دے رہا ہے، آپ اس کے بارے میں یہ بات کریں، شرم آنی چاہیے۔ اگر رسول کے نعوذ باللہ اخلاق میں پستی آ جائے تو پھر بلندی کہاں دکھائی دے گی، کہاں بلندی دکھائی دے گی۔ یہ آیت عام طور پہ اس طرح پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ، توجہ فرمائیں، یہ آیت کہ بے شک آپ جو ہیں وہ خلق عظیم پر فائز ہیں یا اس کے مالک ہیں، ابھی جو بھی ترجمہ کر لیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ خلق عظیم پر فائز انسان ہوتا کیسے ہے، کبھی اس طرف توجہ فرمائیں، وقت بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، یہ کیسے فائز ہوتا ہے انسان۔ دیکھیے جب انسان کی بات آتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پہلے تو یہ بحث کریں کہ اخلاق ہے کیا، جب تک یہی نہیں پتا چلے اخلاق کیا ہے تو پھر یہ کیسے پتا چلے کہ بہترین اخلاق کیا ہے۔ اخلاق کی جو تعریف علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملکہ کہ جو انسان میں موجود ہو اور وہ اس کے تحت اس کی مطابقت میں
عمل انجام دے اور عمل ایسے انجام پائے کہ انجام دینے میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو، بلکہ بڑی سرعت کے ساتھ اس سے وہ عمل انجام پا جائے. مجھے معلوم ہے بات واضح نہیں ہوئی ہے، میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا اگر ایک شخص کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں شے کی ضرورت ہے، تو اب یہاں پر وہ اگر اسے کچھ دینا چاہ رہا ہے تو جیسے ہی وہاں سوال ہو اور یہاں سے دست ادا بڑھے اور بغیر سوچے سمجھے بغیر اپنے پہ جبر کیے وہ اسے کچھ عطا کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا ملکہ ہے. اگر اسے پہلے 600 باتیں سنانی پڑیں اور پھر اس کی جیب سے نکلوایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے اسے آپ سخی نہیں کہہ سکتے، اسے آپ سخی نہیں کہہ سکتے. سخاوت اس کی صفت، اس کی اخلاق، اس کی اخلاقی صفت اس وقت شمار ہوگی جب بغیر سوچے سمجھے بغیر غور و خوص کیے وہ یہ عمل انجام دے، اور جیسے ہی عمل انجام پائے گا آپ کہیں گے ہاں یہ شخص جو ہے وہ سخی ہے. لیکن اب رک جائیں، شاید کچھ افراد کہیں گے کہ جناب یہ تو اسی میں پائی جائے گی جس کے پاس مال ہوگا. توجہ فرمائیں، جس کے پاس مال ہوگا. ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کے پاس کوئی مانگنے آ گیا، تو عین ممکن ہے کہ کسی اور وجہ سے وہ اسے دے نہ پائے، لیکن اگر اس کے پاس ہوتا تو بغیر سوچے سمجھے عطا کرتا. عطا نہ کرنے کے باوجود بھی یہ سخی ہے. بے توجہ فرمائیں حضرات، یہ ہے ملکہ نفسانی. انسان کے نفس کو ایسا ملکہ حاصل ہو جائے. اب رکیے یہیں پر. آپ نے متعدد مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کچھ ماشاءاللہ، ویسے تو سارے ہی خدا نے بڑے اچھی صورت میں پیدا کیے ہیں افراد، لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا چہرہ آپ دیکھیں نا تو ان کے چہرے پر ایک خاص حسن دکھائی دیتا ہے، اور ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد جی چاہتا ہے کہ بار بار انسان ان کا چہرہ دیکھے. آپ حسین چہرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا مجھے حسین چہرے کی تعریف بتائیں گے؟ نہیں، وہ تو بار بار دیکھنے کا جی کرے، یہ تو آپ اس کی تعریف بیان نہیں کر رہے ہیں. آپ کی نظر کیا بیان کر رہے ہیں؟ اگر کسی، دیکھیے اب ہمارے یہاں جو سراپے بیان ہوئے ہیں، میں اگر اردو ادب سے بیان کروں گا تو بس پھر تو پتہ نہیں کہاں بات چلی جائے گی. ہمارے یہاں جو سراپے بیان ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ جی قد اس کا، ٹھیک ہے جی، پریشان تو نہیں ہے، رنگت پہ الگ ہے، ابروؤں پہ الگ ہے، بھووں پہ الگ ہے، ناک ستواں ہو، گلا گردن سراہی دار ہو، یہ سارے سراپے بیان ہوئے ہیں. توجہ ہے نا کہ نہیں ہے؟ یعنی اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں تاکہ آخری درجے کا حسن بیان ہو. اگر کسی شخص کی فقط ناک ستواں ہو، یعنی کھڑی ناک جس کو بولتے ہیں، جس میں کیا عرض کروں، یہ لفظ سمجھ میں آیا یا میں اس کو کھولوں دوبارہ؟ یعنی اس کی ناک ایسی ہو کہ نہ بہت موٹی ہو اور نہ ہی بالکل پتلی ہو، نہ وہ رومن نوز کی طرح مڑی ہوئی ہو جیسے طوطے کی ہوتی ہے، یعنی بہت اچھی ناک ہو مناسب، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے یہ خوبصورت ہے؟ بتائیں. یا کسی کے فقط جو ہونٹ ہیں وہ بقول میر تقی میر کے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے، اگر اس کے فقط ہونٹ خوبصورت ہوں تو کیا آپ کہیں گے اسے کہ یہ پورا خوبصورت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہونٹ خوبصورت ہیں، ناک خوبصورت ہے، یا اس کا ماتھا اگر چوڑا ہے لیکن اتنا بھی چوڑا نہ ہو کہ بال ہی نظر نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ماتھا اس کا وجی ہے. یہ سارے چہرے کے خد و خال, توجہ چاہوں گا, یہ سارے چہرے کے خد و خال جب اکٹھے ہوں گے اور سب میں حسن پایا جائے گا تب آپ کہیں گے یہ شخص حسین ہے. نہ یہ کہ فقط ناک یا ہونٹ یا رخسار یا ریش کو دیکھ کے آپ کہیں کہ یہ حسین ہے. تو جس طرح سے سارے چہرے کے خد و خال حسین ہو تو انسان حسین بنتا ہے, ویسے ہی جب تک تمام اخلاق حسین نہ ہو تو انسان خوش اخلاق نہیں بنتا. ممکن ہے تو کوئی شخص کوئی ایک اچھی صفت رکھتا ہو, آپ کہیں گے اس میں یہ اچھی صفت پائی جاتی ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حسن اخلاق رکھتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب یہ کیسے پتا چلے کہ فلاں شخص میں یہ تمام صفات جو ضروری ہیں وہ پائی جاتی ہیں؟ توجہ میری طرف رکھیے گا, حضور پریشان تو نہیں ہے؟ آج آخری مجلس میں نے کہا آج آپ کو اس گلی کا بھی چکر کٹوا دوں جس میں چار دن آپ کو نہیں لے کے گیا ہوں. سلوار پڑھے نا محمد والے محمد, نتیجہ اچھا ہی ہوگا, پریشان نہیں ہو انشاءاللہ. خدا نے انسان کو کچھ قوتیں عطا کی ہیں جو اس کے نفس میں رکھی ہیں, جن میں ایک قوت ہے قوت علم, دوسری قوت ہے قوت شہوت, تیسری قوت ہے قوت غضب, اور چوتھی ہے قوت عدل. توجہ فرما لیں حضرات, دہراؤں دوبارہ, علم, شہوت, غضب, عدل. ہوتا کیا ہے, انسان کو علم مل جاتا ہے لیکن کئی ایسے دیکھیں گے جو اس علم کو ہی راہ باطل میں استعمال کریں گے. دیکھیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے تو اس نے اپنے علم سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. کئی ایسے عالم ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن انہوں نے راہ شیطان میں اس علم کو استعمال کیا. قیامت ہے, چلیں دور کیوں جاتے ہیں؟ جناب امیر سے کسی نے کسی کے لیے کہا تھا کہ وہ بڑا اچھا سیاستدان ہے, تو جناب امیر نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ مجھ سے بہتر سیاست نہیں جانتا لیکن وہ مکر سے کام لیتا ہے, میں مکر سے کام نہیں لیتا. ایسے ہے؟ تو جب وہ اتنا جمع تفریق کرتا تھا تو کچھ جانتا تو تھا. بھائی شیطان کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں استعمال کر رہا ہے؟ راہ پروردگار میں نہیں, راہ حق میں استعمال نہیں کر رہا, راہ باطل میں استعمال کر رہا ہے. تو جب تک راہ باطل میں استعمال ہوتا رہا, علم تھا لیکن اس کو بلند نہ کر سکا, اور جیسے ہی علم راہ حق میں استعمال ہو, کیسے؟ یعنی وہ علم جو انسان کو حق و باطل میں تفریق کرنا سکھا دے, تو یہ قوت علم حکمت بن کے ابھرے گا. یہ قوت علم حکمت کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی, اور جس کو حکمت ملی تو قرآن نے کیا کہا؟ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, ہم نے اسے خیر کثیر عطا کیا. توجہ فرمائے حضرات. دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ دوسرا مرحلہ قوت شہوت. اب ہمارے مصیبت خانہ یہ ہو گیا ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو آدھا سچ بولنے کو تیار ہیں لیکن پورا سچ سنانے کو تیار نہیں ہے. یہ قوت شہوت, اب وہ کیا کہیں گے؟ ختم کیجئے اس کو. اگر ختم ہی کرنی ہوتی تو خدا نے رکھی نہ ہوتی. اچھا, یہ لفظ شہوت جیسی آئے گا, اب ایک اور مصیبت ہے. اردو ادب میں اسے جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے تو فوراً ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے, تو جو ہے نا, جبکہ یہاں علم اخلاق میں شہوت سے مراد فقط وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کے اس وقت ذہن میں ہے، ہر وہ شے جس کی انسان کو ضرورت ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہوئے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ان کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے. بعض لوگوں کو کچھ ایسی چیزوں کی بھی شہوت ہوتی ہے کہ جنہیں آپ اچھا سمجھتے ہیں، دنیا اچھا سمجھتی ہے، لیکن اصل میں وہ شہوت ہے. کسی شخص کو بلا وجہ میں کتابیں جمع کرنے کا شوق ہو، آپ کہہ رہے ہیں علم جمع کر رہا ہے. علم نہیں جمع کر رہا حضور، اس کے اندر ایک قوت ہے جو اسے بار بار دھکا دیتی ہے زیادہ سے زیادہ کتابیں جمع کرو، جمع کرو زیادہ سے زیادہ کتابیں. تو ہر وہ شے جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ جس قوت کے تحت آتی ہے اسے کہتے ہیں قوت شہوت. یہ صرف وہاں تک کی نہیں ہے بات. اب اگر کوئی شخص، توجہ چاہ رہا ہوں، اب اگر کوئی شخص اس قوت شہوت کو بالکل ختم کر دے تو وہ بھی غلط. جناب امیر کیا فرما رہے ہیں؟ جناب امیر فرما رہے ہیں خدا نے فرشتوں کو خلق کیا اور ان کو عقل ہی عقل دی، ان میں ضرورت نہیں ہے. اور جانوروں کو خلق کیا، ان میں ضرورت ہی ضرورت ہے، عقل نہیں ہے. اور پھر انسان کو خلق کیا، اس میں عقل بھی رکھی اور ضرورت بھی. اب جس کی عقل اس کی ضرورت پہ حاوی آئی وہ فرشتوں سے بالا تر، اور جس کی ضرورت اس پہ حاوی ہوئی وہ جانوروں سے بدتر. اب کرنا کیا ہے حضور؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس قوت شہوت کو نہ افراد میں جانا چاہیے نہ تفریط میں جانا چاہیے، بلکہ جو میانی نقطہ ہے، جو بالکل تناسب سے میانی نقطہ ہے، جیسے ہی یہ اس پر آ کر رک جائے تو یہ قوت شہوت جس چیز میں بدل کر ابھرے گی اسے عفت کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عفت فقط ایک ہی جگہ پر ہے؟ نہیں حضور، کسی کا مال نہ کھا جائیں یہ بھی عفت ہے. توجہ فرمائیں حضرات، عفت فقط ایک ہی مفہوم نہیں رکھتی، جیسے شہوت فقط ایک ہی جگہ کے لیے نہیں ہے. اگلی قوت کیا ہے؟ اگلی قوت ہے قوت غضب. اور اس قوت کا کیا کام ہے؟ یہاں پہ بھی آدھا سچ، غصہ کرنا حرام ہے، یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے. درست ہے غصہ کرنا حرام ہے، لیکن کہاں؟ جہاں خدا نہ چاہے. اگر ہر جگہ آپ کہیں غصہ کرنا حرام ہے، تو معذرت کے ساتھ اگر آپ پر یا آپ کی ناموس پر کوئی حملہ آور ہو، تو جو قوت آپ کو دفاع کے لیے ابھارتی ہے اس قوت کو قوت غضب کہتے ہیں. آپ کیسے اٹھیں گے اگر آپ نے اس کو خدا نے رکھی اس لیے کہ تمام نہیں کرنی، کنٹرول کرنی ہے. توجہ فرمائے حضرات، کنٹرول کرنے کے لیے رکھا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں رکھا. اب اگر کوئی شخص اس قوت غضب کو اس کے میانی نقطے سے گرا دے تو بزدلی ہے. اور اگر کوئی اس کو اس کے میانی نقطے سے بڑھا دے تو تحور. آپ کی زبان میں کیا کہوں؟ بدماشی، ظلم. ہم لوگوں نے شجاعت کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ کوئی ہاتھ میں لے کر ڈنڈا گھر سے نکلے اور رستے میں جو ملتا چلا جائے، بغیر پوچھے بغیر سمجھے اس کے سر پہ ڈنڈا بجاتا رہے، اور جہاں سے گزرے تو دنیا ڈر ڈر کے اپنا رستہ بدلتی رہے، یہ شخص شجاع ہے. یہ شجاع نہیں ہے حضور. آپ کو کس نے کہا یہ شجاع ہے؟ یہ شجاع نہیں ہے، یہ ظالم ہے. جناب امیر فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص کہ جس سے لوگ اس لیے کلام نہ کرتے ہوں کہ کہیں اس کی زبان ہمیں درندے کی طرح چیر نہ دے. بدبخت ہے وہ شخص. آپ سوچیے زبان تک کا یہ معاملہ ہے تو اگر کوئی ہاتھ تک پہنچ جائے، پتہ نہیں میرا جملہ کہاں تک جائے. اگر آپ کو کہیں پر یہ بات دکھائی دے کہ دنیا ان کے سامنے ٹکتی نہیں تھی، بیٹھتی نہیں تھی، یہ فضائل نہیں ہیں. یہ کہاں سے فضائل آئے؟ یہ تو الٹی مصیبت ہے. یہ مصیبت ہے، یہ فضیلت نہیں ہے. آپ نے اس کو فضیلت سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اخلاقیات کو ہی نہیں سمجھ سکے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. تو نہ بزدلی ہو نہ تحور ہو، اس کے بالکل بیانی نقطے میں اگر کوئی آ کے کھڑا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں شجاع. یعنی جس کی قوت غضب بالکل میانی نقطے پہ آ کے رک جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ صاحب شجاعت. اور یہ جو چوتھی قوت ہے اس کا افراد و تفریق نہیں ہے. چوتھی قوت خدا نے دی اس لیے ہے کہ پچھلی تین قوتوں کو کنٹرول کرے. قوت عدل یہ اس لیے دی ہے تاکہ پچھلی تین قوتوں کو کنٹرول کرے. اب اگر کوئی شخص، توجہ چاہوں گا، کوئی شخص ان قوتوں کو کنٹرول کر کے اس نقطے تک لے جائے جو بالکل میانی نقطہ ہے اور ذرا اس میں افراد و تفرید نہ پائی جائے تو اس کے لیے قرآن نے کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تمہیں خلق عظیم کا مالک بنایا. اس کی ذات میں نہ کہیں افراد ہے نہ کہیں تفریط ہے، وہ بالکل میان نقطے پہ کھڑا ہے. توجہ فرمائیں گے حضرات، اس موقع پر، اس مقام پر اگر کوئی پہنچ جائے تو حق ہے کہ اس کے لیے کہا جائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، ایسا شخص اسوہ حسنہ بننے کے لائق ہے. دنیا نہیں معلوم کیا سمجھ رہی ہے، دنیا شجاعت کو کیا سمجھ رہی ہے، دنیا عفت کو کیا سمجھ رہی ہے، دنیا علم کو کیا سمجھ رہی ہے. نہ جان افراد ہو نہ تفریط ہو، اس مقام پہ فائز ہو تو خلق عظیم کا مالک بنتا ہے. اب مجھے بتائیے جو ہر ہر مقام پر میانہ نقطے پہ کھڑا ہو وہ کسی پر ایسے ہی بلا وجہ غضبناک نہیں ہوگا. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کسی پر ایسے ہی بلا وجہ غضبناک نہیں ہوگا. کل کی یا پرسوں کی مجلس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا، بعد میں مجھ سے سوال ہو گیا، چلیں شکر ہے اسی وقت موقع پہ یاد آ گیا. میں نے کہا تھا قرآن میں سورہ نجم میں کیا کہا ہے کہ یہ تو اپنی ہوائے نفس سے کلام بھی نہیں کرتا. توجہ فرمائے حضرات، میں نے کہا ہوائے نفس جب ہے ہی نہیں، ہوائے نفس ہے ہی نہیں، تو شاید اس سے کوئی یہ مطلب سمجھا کہ میں کہہ رہا ہوں نفس ہی نہیں ہے. میں نے ہوائے نفس کہا ہے، نفس نہیں کہا. نفس موجود ہے لیکن کون سا نفس؟ نفس مطمئنہ. توجہ فرمائیں، نہیں جی نفس مطمئنہ بھی نہیں، بات اس سے آگے کی ہے، بات اس سے آگے کی ہے. اور اس سے آگے کا کون سا مقام ہے؟ راضیہ. نہیں اس سے بھی آگے کی ہے مرضیہ. توجہ ہے،
ایک راضیہ ایک
اس سے بھی آگے کی ہے. توجہ چاہوں گا حضور, اس سے بھی آگے کی ہے, اور وہ کیا ہے؟
فنا فی اللہ. کوئی کہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور دیکھیے, نفس مطمئنہ بے فائز ہوا, ہوا اس کے بعد راضیہ مرضیہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی اللہ کی رضا اور ہے.
بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کی رضا اور ہے, یا اس کی رضا اور ہے اور اس کی رضا اور ہے, یہ اس سے آگے کے مرحلے پر ہیں. یہ فنا فی اللہ ہیں, یعنی ان کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں.
یہ اس مرحلے پر ہے, جو اس مرحلے پر پہنچ جائے اس سے خلاف واقع سرزد نہیں ہو سکتا. اس سے کچھ ایسا امر صادر نہیں ہو سکتا کہ جو خلاف مشیت پروردگار ہو. خدا نے رسول کو ایسے ہی نہیں ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا, یہ اس بلندی اخلاق پر فائز ہیں. اور جب اس بلندی اخلاق پر فائز ہیں تو مسلمانوں کو کیا تعارف کرانا ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا, شدید معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, ایسا شخص جو عفت کے, جو شجاعت کے, جو علم و حکمت کے آخری مرحلے اور مرتبے پہ فائز ہو, اگر مسلمان اس کے لیے کہیں ایسی روایت نقل کر دیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ خواتین سے کہتا ہوا دکھائی دے کہ مجھے سب سے زیادہ خواتین ہی سے محبت ہے, بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کس رسول کا تعارف کرا رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ آ کر نعوذ باللہ من ذالک عجیب و غریب قسم کی کتابیں لکھ کر رسول کی شان میں گستاخیاں کرے تو پھر آپ اس سے کس عنوان سے شکایت کریں گے, جبکہ اس کو مواد سارا آپ خود فراہم کر رہے ہیں؟ خدا را رسول کے بنیے بعد میں کسی اور کے بنیے گا. آپ نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے, بعد رسول کون ہے کون نہیں یہ تو بعد میں طے کیجئے گا, پہلے رسول کے بارے میں تو بات کیجئے. عجیب مرحلہ ہے, ذات رسول کو اس طریقے سے پیش کیا دنیا کے سامنے کہ دنیا رسول کو دیکھ کر یہ کہنے لگی کہ نعوذ باللہ اسلام میں تو سب کچھ ہے ہی گڑبڑ. آپ نے چہرہ اسلام کو رسول کے چہرے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور اس کی ایک اہم وجہ, بس آخری بات کروں, وقت گزر گیا, اہم ترین وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جو بعد میں اسلام میں حکمران ہوئے نا, انہیں معلوم تھا کہ ہم کیا کیا کرتے رہے ہیں اور آگے ہمیں کیا کیا کرنا ہے, تو ان کے لیے بڑی مشکل تھی کہ رسول کا اگر ویسا ہی تعارف ہو جاتا جیسا قرآن نے کرایا ہے, تو انہوں نے فوراً یہی ترکیب سوجی اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم تو بلند ہونے سے رہے تو ایسا کرتے ہیں, رسول کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ کامیاب نہ ہوئے تھے نہ ہوں گے, اور رسول کا تعارف ایسا کراتے ہیں کہ اگر کوئی کل ہم پہ آ کر انگشت اعتراض بلند کرے گا تو ہم کہیں گے ہمیں کیا کہتے ہو, یہ تو رسول بھی کرتے تھے. یہ سارے کا سارا شاخسانہ یہ ہے, ورنہ اگر بعد رسول ایسے لوگ آ کر سروں پہ نہ بیٹھتے کہ جو برے کام کرتے تھے اور برے کام کرنے کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کاہے کیا یہ, تو آگے سے جواب آتا تھا ہم نے کیا کیا, خدا کی مرضی تھی. مسلمانوں کو جبر کے عقیدے میں جکڑ کے چلے گئے. اکثر مصیبتیں جو مسلمانوں پر آئی ہیں ان کی وجہ وہ حکمران تھے کہ جنہوں نے ہمارے سروں پر, ہمارے سمراٹ اوائل اسلام میں بیٹھ کر مسلمانوں کے سروں پر حکومت کی, کہ جن کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور میں کھل کے کہوں گا کوئی مجھے شرم و حیا نہیں ہے اس معاملے میں, کتنے ہی پست ہو گئے وہ مسلمان جو آج یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ان حکمرانوں کے وفادار ہیں, رسول کے خلافا کی لسٹ میں یزید جیسے کو شامل کیے بیٹھے ہیں. آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ کہیں یہ میرا رسول ہے, ذرا توجہ چاہوں گا, آپ غیر مسلموں کے سامنے کہیں یہ میرا رسول ہے اور یہ میرے رسول کا خلیفہ یزید, دنیا نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کیا فیصلہ کرے گی دنیا کا؟ اچھا جس کے بعد جانشین ایسا ہو تو ہمیں اس کے بارے میں کیا کلام کرنا ہے؟ خدا را اگر دین اسلام رسول خدا کو بچانا ہے تو کم از کم یزید سے ہاتھ اٹھائیے. اور میں ایک جملہ پھر کہوں گا اپنے اہل سنت برادران سے, دیکھیے یہ ہم میں اور آپ میں اگر کوئی اختلاف ہے کسی موضوع پر, چاہے وہ امامت کا ہو یا خلافت کا ہو, یہ آج کا تو نہیں ہے نا, یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہے اور رہے گا. ہم کبھی آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ ہمارے عقیدہ امامت کو مان لیجئے, اور آپ سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کے عقیدہ خلافت کو اپنائیں. آپ اپنے عقیدے پہ چلیں, ہم اپنے عقیدے پہ چل رہے ہیں, لیکن اتنا ضرور سوچئے گا کہ یزید جیسے کو مان کر آپ اسلام کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. کون سا فائدہ پہنچے گا رسول کی ذات کو؟ رسول کی کون سی سیرت و سنت آپ کو شخصیت یزید میں دکھائی دے گی آپ اس سے لیں گے؟ خدا را ہوش کے نام سن لیجیے, یہ تو آپ ہمارا شکریہ ادا کیجیے, یہ آپ یقیناً میں واضح کر رہا ہوں, یہ آپ ہمارا شکریہ ادا کیجیے کہ ہم نے اتنی حسین کی عزاداری برپا کی کہ آپ کو یزیدی ہونے نہیں دیا. ورنہ خدا کی قسم ایسے ایسے مولوی بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کو کب کا یزیدی بنا چھوڑا تھا. اور آج کوئی سنے نہ سنے ہم سنائیں گے, اور ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہم پر رسول اور حسین نے ایک ذمہ داری رکھی ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو ہم مسلمانوں کو یزیدی نہیں بننے دیں گے, نہیں بننے دیں گے. حسین نے اپنے زمانے میں نہیں بننے دیا, ہم آج نہیں بننے دیں گے. کوئی اپنے شوق سے جا کے بننا چاہے بنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب تک رگوں میں ایک بھی قطرہ لہو موجود ہے ہم بننے نہیں دیں گے, ہم بولیں گے. اور میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں, علماء بھی تشریف فرمائیں, اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کیجیے گا. کئی جگہوں پہ شاید کبھی ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, کچھ کمزوریاں کوتاہیاں رہی ہیں, خدا معاف کرنے والا ہے اپنی جگہ, لیکن یہ یزید کے معاملے میں اگر آپ نے رتی برابر بھی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی نا, تو سمجھ لیجیے گا نتیجہ کیا نکلے گا. افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ ساری زندگی رسول سے جنگیں لڑتے رہے ان کو ان کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا جائے جو ساری زندگی اسلام کو سینچتے رہے. اور آپ کہیں کہ نہ ان میں کوئی فرق ہے نہ ان میں کوئی فرق ہے. آج دنیا آ کر یہ بحثیں کر رہی ہے کہ امام حسین کو کیا پڑی تھی گھر سے نکلنے کی, امام حسین کو کیا پڑی تھی قیام کرنے کی, امام حسین کو کیا پڑی تھی بغاوت کرنے کی. خدا کا شکر ہے کہ ہم حسین والے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ جب ہم کسی کو تعارف کراتے ہیں تو تعارف کرانے میں جو تیسرا امام آتا ہے وہ حسین ابن علی ہے. ہمیں رسول کی حدیث کے 12 خلفاء مکمل کرنے کے لیے بیچ میں یزید کو شامل نہیں کرنا پڑتا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور یقین کر لیجئے ہمیں یہاں تک پہنچانے میں ہمارے دونوں اماموں کا بڑا ہاتھ ہے, امام حسن کا بھی اور امام حسین کا. ان دونوں نے وہ کارنامہ کیا ہے کہ اگر کوئی ذرا سی بھی حق و حقیقت کی رمق رکھتا ہو اور چاہتا ہے کہ حقیقت سے دور نہ جائے تو امام حسن اور امام حسین دونوں کے اعمال اور افعال کو دیکھے, اسے پتہ چل جائے گا کہ کہاں حق اور حقیقت ہے اور کہاں باطل. میرے مولا حسن بڑے مظلوم ہیں, یہ بھی کیا کوئی کم مظلومیت ہے کہ میرے مولا حسن کے سامنے بیٹھ کر منبر رسول پر وصی رسول پر سب کو ستم کیا جائے. خدا نہ خواستہ کوئی میرے سامنے آ کر میرے والد کو کچھ کہہ دے اور مجھے صبر کرنا پڑے اور کڑوے گھونٹ پینے پڑے تو گھر جا کے بستر پہ لیٹ کر بھی میں سوچوں گا اس نے میرے سامنے میرے باپ کو کیا کہا. ذرا سوچئے امام حسن کے بارے میں, کسی ایسے باپ کو اور امام حسن کے سامنے گالیاں نہیں دی جا رہی ناؤ باللہ جس کے اندر کوئی برائیاں موجود تھیں. آپ تو سمجھتے ہیں شاید کہ امام حسن کو بس زہر دیا اور شہید ہو گئے, میرے آقا کو متعدد بار زہر دیا گیا. ایک مرتبہ تو یوں بھی ہوا کہ میرا مولا حسن مسجد نبوی میں ہے اور ایک شخص اپنے عصا کے نچلے حصے پہ جو لوہا لگا ہوتا ہے اس میں زہر لگا کر آیا, اور جیسے امام حسن کے نزدیک پہنچا تو عصا میرے مولا کے پیر پہ رکھ کر اسے زور سے دبا دیا. کئی دن میرا مولا بستر علالت پہ رہا, لیکن یہ جو آخری مرتبہ زہر دیا نا یہ تو ایسا تھا کہ جب منگوایا گیا تو جس حکیم سے منگوایا اسے کہا گیا اس مقدار میں یہ زہر چاہیے, اور جیسے ہی یہ زہر پہنچانے کے لیے وہاں سے نکلا
تو حکیم نے کہا اس مقدار میں کیا کرو گے اس زہر کا، یہ تو اتنا زیادہ ہے کہ اگر دریا میں ڈالا جائے تو مچھلیاں مر جائیں گی. بھیجا گیا اس ملعون جعدہ ابن اشعث کو. اور روایات مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے وضو کے پانی میں، کوئی کہتا ہے دودھ میں، کوئی کہتا ہے انگوروں میں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. لیکن جب میرے مولا کو زہر دیا گیا نا تو اتنا کاری تھا کہ یہاں میرا مولا اس وقت روزے سے تھا، آزادارو مولا میرا روزے سے تھا، صبح سے پیاسا ہوگا. جیسے ہی میرے مولا کے حلق سے زہر نیچے اترا، میرا مولا زمین پر بیٹھ گیا جیسے کلیجے میں آگ لگا دی گئی. آگ لگا دی گئی ہو، پہلا جملہ جو میرے مولا امام حسن کے لبوں سے نکلا کہ میرے بھائی حسین کو بلاؤ. عزادارو وہ ملعونہ تو زہر دے کے گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی اور وہاں پر میرا مولا حسن بستر پہ تڑپنے لگا. سب سے پہلا شخص جو میرے مولا حسن کے پاس پہنچا وہ میرا آقا حسین تھا. آقا نے آ کر بھائی کا سر اپنی آغوش میں لیا اور آنکھوں سے جب آنسو ٹپک کر مولا حسن کے چہرے پر گرے، آنکھ کھولی کہ اے حسین سب روئے مگر آپ نہ مولا حسن. مولا حسن بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اس عالم میں بھی بھائی کی آغوش میں آپ کا سر ہے. ذرا کربلا آئیے، یہ عاشور کا دن ہے، عصر عاشورا ہے، میرا مولا حسین کربلا کی خاک پر ہے، کوئی نہیں ہے جو حسین کا سر آغوش میں رکھے. عزادارو بڑی باتیں ہوئی امام حسن و حسین کے درمیان، روایات میں لکھی ہوئی ہے، تمام باتیں ہو گئی. عزادارو ایک موقع ایسا آیا کہ میرے مولا حسن نے کہا بھائی ذرا لگن لے آؤ، بھائی لگن لے آؤ. میرے مولا کو قے ہوئی اور کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے برآمد ہونا شروع ہو گئے. مولا کلیجے کے ٹکڑے اپنے منہ سے برآمد کر رہا ہے. اللہ دارو جب لگن میں گر گئے نا ٹکڑے، باہر ایک آہٹ سنائی دی، پتا چلا مظلوم کی بہن زینب آ رہی ہے. ایک مرتبہ کا بھیا ذرا جلدی اس لگن کو ہٹا دو کہ ایسا نہ ہو میری بہن دیکھے حالت غور ہو جائے. مجھے نہیں پتا اہل بیت کے گھرانے کا یہ کیا اصول ہے، جب میرے مولا علی کو لایا جا رہا تھا دروازے تک میرا مولا کندھوں پر آیا، لیکن دروازے میں اتر کے کہا میں اندر اپنے پیروں پہ جاؤں گا، نہیں معلوم میری بیٹیوں کا کیا عالم ہوگا، یا میرا مولا حسن کرے مجھے میرے کلیجے کے ٹکڑوں کا ہٹا دو، نہیں معلوم میری بہن کا کیا حال ہوگا. میں کہوں گا مولا علی مولا حسن آپ کی بہن بڑی صابرہ ہے، ذرا کربلا میں دیکھیے 70 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے، شمر لائن بھائی کے سینے میں سوال.
عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب آئی اور اب بھائی کی حالت دیکھی. عزادارو میں کیا عرض کروں، زینب کو تو سب مواقع یاد آ گئے ہوں گے، جب رسول دنیا سے گزرے، جب فاطمہ دنیا سے گزری، جب حسن دنیا سے گزرے. عزادارو جانتے ہیں نا، جانتے ہیں جناب زینب کے حوالے کیا تھا وہ امانت، وہ امانت وہ کون سی امانت تھی، وہ امانت تھی جو عرش سے رسول کے لیے آئی تھی، اور وہ کفن تھا جنت کا اور کافور تھا جنت کا. جناب سیدہ نے جناب زینب کو بلایا اور کہا دیکھ بیٹی، جب تیرے نانا کا آخری وقت آیا تھا نا تو پروردگار نے جبرائیل کے ہاتھوں یہ بھیجا تھا، تیرے نانا نے اس کے 4 ٹکڑے کیے تھے اور ایک ٹکڑا ان کے کام آ گیا، اور دوسرا ٹکڑا کچھ دنوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد تیرا بابا آئے گا اور آ کر کہے گا لاؤ زینب مجھے وہ کفن دے دو، تو یہ ٹکڑا اٹھا کر دے دینا. और उसके कुछ सालों के बाद तेरा भाई हसन आएगा और आकर आकर कहेगा कि लाओ बाबा का कफन दे दो, तो ये टुकड़ा उठा के दे देना। और उसके कुछ अरसे के बाद तेरा भाई हुसैन आएगा और कहेगा लाओ भैया हसन का कफन दे दो, तो ये टुकड़ा उठा के दे देना। अदादारो कफन भी खत्म हुआ, काफूर भी तमाम हुआ, फातिमा भी खामोश हो गई। जैनब ने ऐसी निगाहों से देखा जैसे कहती हो अम्मा क्या मेरा भैया हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता। अदादारो जनाबे ज़हरा ने कहा बेटी कफन उसे दिया जाता है जिसे कोई दफनाने वाला हो, जिसे कोई कफन देने वाला हो, तेरे भाई का दफनाने वाला कोई नहीं। जनाब इमाम हुसैन वसीयतें कर रहे हैं, मौजूद हैं किताबों में, वसीयतें हो गई। इमाम हसन आखिरी वक्तों में जनाब इमाम हुसैन की आगोश में थे, बस एक हिचकी सी ली, भाई ने भाई की आगोश में दम तोड़ दिया। अदादारो इमाम हुसैन ने कफन मांगा, काफूर मांगा, गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद एक मरतबा जनाजा तैयार हो गया। उम्मत को अहले बैत से बड़ी शिकायत थी कि आप हमें अपने जनाजों में नहीं बुलाते, रसूल के जनाजे में नहीं आए, सैयदा के जनाजे में नहीं आए, अली के जनाजे में नहीं बुलाया। अहले बैत ने कहा आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, हमारे जनाजे में शरीक हो जाओ। अदादारो पहला जनाजा जिसमें उम्मत को बुलाया था, लेकिन जब जनाजा गया तो कफन सफेद था। जब रोजा रसूल पे पहुंचा तो इतने तीर बरसाए कि कफन सुर्ख हो गया। अदादारो उस हसन का जनाजा वापस आया। खुदा कभी किसी बहन पे ऐसा वक्त ना लाए। जनाजा वापस आया और जब जनाजा देखा ना तीर खा कर आया है, बस आखिरी जुमला ज़हमत तमाम, जब देखा जनाजा तीर खा के आया है। अदादारो को होना तो ये चाहिए था ना कि जनाबे ज़ैनब जो हैं वो लाशे हसन पे गिरे और गिरिया करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी बीबियां हसन के जनाजे के गिर्द बैठी और ज़ैनब ने आकर हुसैन की गले में बाहें डाल दी और फूट फूट के रोना शुरू किया। का बहना हुआ क्या? का मैं सुनती थी नाना कहा करते थे मेरा बेटा हसन मदीने में मारा जाएगा, मेरा बेटा हुसैन गरीबुल वतनी में मारा जाएगा। भैया मैं ये सोचती हूँ जो वतन में मरा उसका उम्मत ने ये हाल किया, जो गरीबुल वतनी में मारा जाएगा उसका क्या हाल होगा। अलादारो हुसैन की लाश का ये हाल था कि जब साथ की बहन आई तो पहचान न सकी, आंताखी क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है।
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ